محمد واجل فرجہ ہوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ زینب, آپ کا اپنا پسندیدہ دلچسپ گھرانہ پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں, اور آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں خداوند متعال کی شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں توفیق دی ہم گھرانہ پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج عید الضحیٰ, عید قربان کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور دعاگو ہوں کہ ایسی خوشیوں جیسے اس طرح کی خوشیوں کے موقع کہ آپ کو ہزاروں نصیب ہوں, اور تو خداوند متعال توفیق دے کہ ان خوشیوں کو اس کی بندگی میں گزاریں. محترم ناظرین, آج ہم جس خوبصورت موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے وہ ہے گھریلو روابط میں, گھریلو مشکلات میں ان کا تربیتی حل کیا ہے. تو ناظرین, ان مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیں پروگرام گھرانہ. تو لیجیے یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.
گھریلو مشکلات اور ان کا حل, علمی تربیتی مشکل. گھریلو مشکلات کے زمرے میں ایک اور چیز جو حائز اہمیت ہے وہ گھر میں پرورش پانے والے ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت ہے. دور حاضر میں ہر دیندار گھرانہ اس فکر میں رہتا ہے کہ عالمی پیمانے پر رائج سیکولر تعلیمی نظام میں کس طرح سے اپنے بچوں کو دینی اور مذہبی اصولوں کے مطابق تربیت کر سکے, کیونکہ اس رائج نظام نے نہ صرف اب انسان کو معنوی امور سے دور کر دیا ہے بلکہ انسان کو مادی فکر اور سوچ کا مالک بھی بنایا ہے. لیکن اسلامی تعلیمات کے سائے میں اس مشکل سے مقابلہ کرنے کی راہ بھی موجود ہے, جس کو اپنا کے انسان اپنے بچوں کی مروجہ ضروری تعلیمات کے ساتھ ساتھ دیندار بھی بنا سکتا ہے, اور اس طرح سے اپنے بچوں کو علم اور دین جیسے دو انسانی زیور سے آراستہ کر سکتا ہے.
ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں. ناظرین, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اس خوبصورت موضوع پر ہمارے اسٹوڈیو میں کون سا ہمارا گیسٹ موجود ہے جو اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کریں گے. تو ہم نے آپ کی خواہشات کو مد نظر رکھا, چونکہ آپ کی خواہشات ہمارے لیے قابل احترام ہیں. آپ کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی من پسند شخصیت اور ہماری مذہبی اسکالر محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آئیے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم معصومہ صاحبہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بھی اپنی جانب سے تمام ناظرین کی خدمت میں دلی عید مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور امید ہے کہ اس عید کو جیسے کہ سنت کے حوالے سے قربانی کے ذریعے منایا جاتا ہے, اسی انداز میں ہماری توجہ اس طرف بھی ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہترین چیز کو قربانی کے طور پر پیش کیا, اور ہمارے دینی اصول بھی ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ نے خدا کی راہ میں قربانی کرنی ہے تو ہمیشہ اپنی بہترین چیزوں سے قربان کریں. تو پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس راستے میں بہترین انداز میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگی کی بہترین چیزوں کو ہر وقت اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ.
جی بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ. میں آپ کو تمام ناظرین کی جانب سے اور سحر عالمی نیٹ ورک کی ٹیم کی جانب سے گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں, اور ساتھ ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, چونکہ آج عید کی مناسبت سے اور آپ اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود بھی آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے جو اپنے ٹائم کو اختصاص دیا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. تو پچھلے پروگرام میں ہماری جو گفتگو چل رہی تھی گھریلو مشکلات کے بارے میں تھی, تو آج ہم اس پروگرام میں جس یعنی ٹاپک پر آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ گھریلو مشکلات میں, گھریلو روابط میں ان کا یعنی تربیتی حل کیا ہے, تو کس طرح ہم ان مشکلات کو حل کریں. تو میرا سب سے پہلا جو آپ سے سوال ہے کہ اپنے بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت میں کون سے ایسے عوامل ہیں جو مؤثر ثابت ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر پائیں, تو اس پر آپ روشنی ڈالیے پلیز.
جی دیکھیے, سب سے پہلا جو عامل ہے تربیتی حوالے سے جو بچوں پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ عامل وراثت ہے.
جی
وراثت جو ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اس کے خلق خو کے حوالے سے، اس کے اندر جو ہے عادات کے آنے کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے تاثیر رکھتا ہے وراثت. اور اس کے بعد جو ہے جس ماحول میں بچہ پروان چڑھتا ہے، نشو نما پاتا ہے، یہ ماحول چاہے وہ گھر کا ماحول ہو، محلے کا، اسکول کا ماحول ہو، اور خود اس معاشرے کا ماحول، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر شہر میں الگ زبان بھی ہے اور الگ خلق و خو بھی ہے، الگ موسم ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بچے کی تربیت پر بھی اثر انداز ہیں. اس کے بعد جو عامل بہت ضروری ہے وہ کیا ہے کہ بچوں کے حوالے سے دوستیوں کا خیال رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ دوست اور ان کا کردار بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. خود والدین کا برتاؤ اور والدین کس حد تک جو ہے بچے کو دینی اور تعلیم کے حوالے سے کس حد تک ان پر کام کر سکتے ہیں، یہ تمام وجوہات بھی عامل ہیں. اس کے بعد ہمارے بچے عمر کے مختلف حصوں میں، کیونکہ ذہنی نشو و نما بھی مختلف ہوتی ہے، لہٰذا اکثر اگر ہم غور کریں تو 3 سال سے لے کے 6 یا 7 سال کی عمر تک بچے بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں.
جی بالکل،
والدین سے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے. تو ان سوالات کے صحیح جواب دینا، خود یہ اچھے انداز میں اور صحیح جوابوں کا دینا بہت زیادہ کردار رکھتے ہیں یہ جواب بچے کی تربیت میں. کہ اگر ہم بچوں کو نادان سمجھتے ہوئے اور جان چھڑاتے ہوئے مختصر جوابات پر اکتفا کرتے ہیں، یا پھر ان کا دھیان بٹانے کے لیے اپنی طرف سے شاید وہ جواب ہمیں نہیں آتا لیکن دے دیتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے جس کو کہتے ہیں پتھر کی لکیر، یہ بچپن کے جو سوال ہوتے ہیں اور ان کے جواب ادھیڑ عمر تک انسان کے ذہن میں رہتے ہیں کہ میرے والدین نے اس سوال کے حوالے سے مجھے یہ جواب دیا. اور اگر وہ بعد میں غلط نکل آئے تو پوچھتا ہے انسان اپنے آپ سے کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا. بس یہ صحیح جوابات بھی بچے کی تربیت کے حوالے سے بہت مؤثر عامل ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ مذہبی امور میں اگر ہم افراد سے یا تفرید سے کام لیتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں بچے کی تربیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوں گی. مثال کے طور پر بہت مذہبی گھرانہ ہے اور دوسری طرف بالکل مذہب سے لا تعلق گھرانہ ہے. اب یہ مذہبی گھرانہ افراد کرتا ہے عبادت کے حوالے سے یا مذہبی جلسات جو ہوتے ہیں، اب میں مثال دوں، مجالس ہیں، میلاد ہیں، بچہ جو ہے حد سے زیادہ 3-4 گھنٹہ جو ہے برداشت نہیں کر سکتا ان تمام جلسات کو. اور اگر ماں شوق رکھتی ہے یا والد شوق رکھتے ہیں، بچہ جو ہے برداشت کرتا ہے تو یہ خود باعث بنتا ہے کہ وہ تھک جائے اور ان چیزوں سے اس کو چڑ ہو جائے. لہٰذا ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، نہ افراد ہو نہ تفرید ہو، عبادت اور معنوی امور کے حوالے سے، کہ تمام باتیں جو ہیں عوامل بنتی ہیں بچے کی بہترین تربیت کے لیے یا پھر اس کی بری تربیت کے لیے.
بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ. یہاں پر میں جو اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ بچے کے لیے اچھا نام چوز کریں، اس کے کھانے پینے کے لیے رزق حلال کو والد پر ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے لیے رزق حلال کو مہیا کرے، اور اس کی تعلیمی حوالے سے اس کو قرآن کی تعلیم دے، یعنی معرف اسلامی سے آشنا کرے اپنے بچے کو. اس طرح جب اگر بچہ وہ سن بلوغ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی ازدواجی زندگی کے لیے اقدامات کرے. تو یہاں پر جو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب بچے پر نام رکھا جاتا ہے، اب جو کوئی بھی نام رکھے، کوئی اچھا نام رکھتے ہیں، کوئی جس حوالے سے بھی جو بھی اپنے بچے پر نام رکھتے ہیں، تو کیا یہ نام اس بچے کی تربیت پر اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں؟
جی دیکھیں، نام، اب اگر ہم انسان سے ہٹ کے کوئی اور مثال دیں تو نام ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں، جانور ہے، پہاڑ ہے، چرند ہے، پرند ہیں، سمندر ہیں، ہر چیز دنیا میں اور اس کائنات میں اپنے لیے خاص نام رکھتی ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نام باعث بنتا ہے ہر چیز جو ہے ایک دوسرے سے پہچانی جائے. بس نام کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ پہچان اور شناخت کا باعث بنتا ہے. اور اب اگر دین کی طرف پلٹیں تو دین اسلام میں نام کے حوالے سے بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے، اور دین اسلام جو ہے بہت زیادہ توجہ دیتا ہے. اسی لیے والد کی تربیتی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ٹھہری دین کے حوالے سے کہ وہ اپنے بچے کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی نشو و نما، شخصیت کے پروان چڑھنے میں، حتیٰ کہ اس کی تربیت میں یہ نام جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اثر انداز ہوگا. مثال کے طور پر جن گھروں میں بچوں کا نام مثلا علی ہے، فاطمہ ہے، محمد ہے، اب یہ بچے جیسے جیسے پروان چڑھتے ہیں پوچھیں گے، ایک سوالات میں یہ سوال بھی ضرور ہوتا ہے بچوں کے کہ میرا یہ نام کیوں رکھا. اب والدین جب فضائل سے آشنا کریں گے، ان ہستیوں کے فضائل کے جن کے نام پر یہ نام رکھا گیا ہے اس بچے کا، اور ان کی زندگیوں کے بارے میں تشریح سے بیان کریں گے، تو بچے کو الفت ہوگی، محبت ہوگی، انسیت ہوگی، اور وہ کوشش کرے گا زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو اس انداز میں ڈھالے اور اس انداز میں متناسب بنائے کہ وہ ان ہستیوں کے پیروکار میں شامل ہو اور ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا. پس یہ نام بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ اب دیکھیں ہمارے گھروں میں مثلا اب روایات بھی کہتی ہیں کہ جیسے ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، مولا فرماتے ہیں جس گھر میں محمد، علی، فاطمہ، طالب، عبداللہ اور زہرہ جیسے نام موجود ہیں، ان گھروں میں فقر و فاقہ داخل نہیں ہو سکتا. بس ایک روحانی اثر بھی ہے ان ناموں کا. اور امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت اگر سناؤں، مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک بچہ آیا، مولا نے سوال کیا کہ اے بندہ خدا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہتا ہے میرا نام علی ہے. پھر پوچھا تمہاری کنیت کیا ہے؟ کہتا ہے میری کنیت محمد ہے. مولا مسکراتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اب اس کنیت اور نام کے بعد شیطان ساری زندگی تم سے ایسے دور ہو جائے گا کہ کبھی تمہارے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کرے گا. بس یہ نام ایسے نام ہیں روحانی حوالے سے، جب ہم دنیائے معنویات کی طرف نظر کرتے ہیں شیطان اور ابلیس کو نفرت ہے. بس جس سے شیطان کو نفرت ہے یقیناً وہ انسان گمراہی کے راستے سے محفوظ رہے گا. تو خود تربیتی حوالے سے یہ نام بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. اور میں یہاں پر ایک پیغام بھی دینا چاہوں گی کہ جیسے ہمارے گھروں میں علی اور فاطمہ کے نام عام ہیں، کوشش یہ ہو کہ سائر آئمہ، دوسرے آئمہ، ان کے ناموں کو بھی ہم اپنے گھروں میں عام کریں. جیسے جو ہے اب ہمارے گھروں میں تقی، نقی، حسن عسکری، سمانہ، تکتم، یہ نام بھی پائے جانے چاہیے تاکہ جو ہے خود عالم اسلام بھی، جو دوسرے مذاہب ہیں اور فرق ہیں، وہ ان ناموں کے فضائل سے بھی زیادہ بہتر انداز میں واقف ہوں انشاءاللہ.
بہت بہت شکریہ ماسمہ صاحبہ. ابھی جو اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اب بچوں کی جو تعلیم، والدین پر فرض ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں، تو آج کل کے ماحول میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہاں پر میں جو آپ سے جو میرا نقطۂ پوائنٹ سوال ہے جہاں پر، وہ یہ کہ جو تعلیم بچے حاصل کر رہے ہیں، آیا یہ ان کے لیے، ان کی روح کے لیے بھی کافی ہے یا نہیں؟ اس پر کچھ آپ روشنی ڈالنا چاہیں تو.
اب اس سوال کے جواب کے لیے تھوڑا سا اپنے ماحول کی طرف پلٹنا پڑے گا. تو ہم جب اپنے معاشرے کی طرف نظر کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ویسے تو اگر تعریف کی جائے انسان کی تو انسان دو پہلوؤں سے آراستہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. لیکن ہمارا آج کا معاشرہ جس چیز کی طرف توجہ دے رہا ہے وہ صرف انسانی جسم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کی بھی اتنی ہی نشو و نما ہوگی، تب ہی ہم دنیا و آخرت میں سر بلند رہیں گے. اور جسم تو اس دنیا مادی میں ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا ایک دن، لیکن ہماری روح نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے. اور روح کے بارے میں ہے کہ اس نے ابدی زندگی کو گزارنا ہے، اب چاہے جہاں بھی ہو، دوزخ میں ہو یا جنت میں، دونوں جگہ پر اس نے ابدی زندگی گزارنی ہے، نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ کی زندگی. لیکن آج کی دنیا میں ہماری توجہ کس طرف ہے؟ صرف اس فنا ہونے والے جسم کی طرف ہے کہ ہم لاکھوں روپیہ لٹا دیتے ہیں اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیمات کے اوپر. میں نہیں کہتی یہ دنیاوی تعلیمات غلط ہیں، یہ تعلیمات بھی خدا دادی علوم ہیں. اگر ہم صحیح انداز میں اپنے ماضی کی طرف نظر کریں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں، کہ جب پہلی درسگاہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، یہاں پر امام کے 4000 شاگرد صرف قرآن و حدیث نہیں پڑھتے تھے، یہ لوگ ریاضیات بھی امام سے سیکھ رہے ہیں، یہ لوگ ستارہ شناسی بھی امام سے سیکھ رہے ہیں، اور ہر دنیاوی علم جو اس زمانے میں نام جو خاص بولا جاتا تھا، جیسے علم کیمیا ہے، اور امام کے ایک ساتھی ہیں جابر ابن حیان جو کہ مشہور تھے، یعنی ان کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے خاک سے سونا بنا سکتے ہیں، البتہ تھوڑا سا زیادہ افترا ہو گیا تھا، لیکن مراد یہ ہے اس بات کو نقل کرنے سے کہ یہ تمام علوم خدا دادی علوم ہیں. کس کے سائے میں خدا دادی علوم ہیں؟ دینی اور معرفتی علوم کے سائے میں خدا دادی علوم ہیں. تو آج جو ہے ہم نے مخصوص کر دیا ان علوم کو کہ کچھ علوم دنیاوی ہیں، کچھ دینی ہیں، البتہ اس کے پیچھے ہی بہت تاریخ پائی جاتی ہے. اس میں بھی استعمار کی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو تفرقے کا شکار بنانے کے لیے، مسلمانوں کو الگ کرنے کے لیے، پیچھے ہٹانے کے لیے، اور وقت اور دور حاضر کی جو ضروریات ہیں ان چیزوں سے ان کو پیچھے کرنے کے لیے ہمارے علوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. بس جو مکتب میں تعلیم حاصل کرتا ہے، دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ آج دنیاوی علوم کے حوالے سے پیچھے رہ جاتا ہے. جو دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے وہ دینی امور سے پیچھے رہ جاتا ہے. بس اس سازش میں لوگ کافی کامیاب رہے.
ایکسکیوز می، میں سوری معذرت چاہتی ہوں، آپ کی بات میں نے ٹوکی. یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اکثر جو لوگ یعنی معاشرے میں جب دیکھتے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ دینی مدارس میں پڑھتے ہیں وہ غریب لوگ ہیں، اور جو امیر ہیں وہ صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہی ان کا رجحان ہے.
تو میں یہی عرض کر رہی ہوں کہ جو دین کو حاصل کرتا ہے اس کو استعمار نے دنیا سے پیچھے کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کو اب کیا کہتے ہیں، عقب افتادہ، ماضی میں رہنے والا، قدیم سنتوں پر چلنے والا، اور بہت حد تک یہ لوگ کامیاب رہے ہیں بہرحال. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دور اور ہر زمان میں جو ہے شعور انسان کا بیدار نہ ہو. آج ہم اپنے شعور کو بیدار کریں تو ہم بہت سارے مفید کام انجام دے سکتے ہیں. تو آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم لوگ لاکھوں روپیہ لٹا دیں گے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کروانے کے لیے، اور اسکولس کا بھی آپ حال دیکھ رہے ہیں، بظاہر مسلمان اور اسلامی اسکول ہیں لیکن کوئی تفریق نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کو اکٹھی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ لوگ ایک کلاس میں بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی پردے کے جو ہیں حاضر ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری مضمون جو ہے باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت فیشن کے طور پر شامل ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ اب جب دین کی باری آتی ہے، اب آپ خود تصور کریں، عام اسکول میں پڑھنے والا ہمارا آج کا بچہ صبح 7 بجے سے جب اسکول میں داخل ہوتا ہے 2 بجے اس کو چھٹی ہوتی ہے، آ کر تھوڑی دیر کھانا پینا کھائے گا اور شاید اس کو آرام کا ٹائم نہ ملے تو اس کو ٹیوشن کے لیے جو ہے تیار کیا جاتا ہے. جب ٹیوشن سے فارغ ہوگا ظاہر ہے وہ بھی 2-3 گھنٹے کی پڑھائی ہے. اس کے بعد اب یہ تھکا ہوا بچہ سارے دن کا، اور کھیل کود کو بھی اس کا دل چاہ رہا ہے، آرام کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، لیکن ایسے ماں کہتی ہے کہ اب قاری صاحب آ رہے ہیں، اب آپ نے جو ہے قرآن جو ہے پڑھنا ہے. اور دنیا پہ ہم اتنا لٹا رہے ہیں لیکن جو ہے دین کو ہم نے صرف ایک قرآن کی قراءت سے مخصوص کر لیا، اور وہ بھی متاسفانہ ہمارے اپنے مذہب کے حوالے سے جو اشکالات پائے جاتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنے گھروں میں وارد کرتے ہیں جو ہمارے دین کے حوالے سے پوری معلومات نہیں رکھتے، اور حد اکثر وہ جو ہے قرآن کی تلاوت کروا کے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد اب ایک تو اکثر گھروں میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے قرآن نہیں پڑھتے اور ماں کو پیچھے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے دن سے بچہ جو ہے پڑھ پڑھ کے تنگ آ گیا ہے. اب آپ نے جو ہے قرآن کو سب سے آخر میں رکھا، حالانکہ مستحب اوقات کیا ہیں کہ صبح صبح نماز صبح کے بعد جب انسان جو ہے تراوت رکھتا ہے اپنے وجود میں، اس کی روح جو ہے تر و تازہ ہوتی ہے، اس وقت آپ خدا کے کلام کی تلاوت کریں. اور اس کے بعد ہم پھر مبرہ ہیں، چند اصول دین، 5 اصول دین ہیں وہ سکھا دیے، چند فروعات دین سکھا دیے، آئمہ کے نام زبانی کرا دیے، مکمل دین ہمارا یہی ہے جو ہم بچوں کے حوالے کر رہے ہیں. بس یہ آج کے معاشرے کا المیہ ہے، اور بہت بڑی مشکل ہے تربیتی حوالے سے. ان تمام امور کو انجام دینے کے بعد والدین احسان بھی چڑھاتے ہیں، وہ کیا کہ ہم نے ساری دولت اور اپنی ساری جوانی اور اپنی ساری مشقت ان بچوں پر جو ہے قربان قربان اور فدا کر دی ان کو بہترین انسان بنانے کے لیے. غافل ہیں اس چیز سے کہ ہم لوگوں نے جسم پر تو شاید بہت زیادہ توجہ دی ہو لیکن روح کو پروان نہیں چڑھایا. اور آخر میں یہی کہوں گی کہ زمانہ جاہلیت میں اگر لوگ اپنی بیٹیوں کو درگور کرتے تھے تو جسم کو فنا کر رہے تھے, آج کے زمانے میں ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بچوں کی روح کو درگور کر رہے ہیں اور ہم ذرہ برابر بھی اس چیز سے واقف نہیں ہیں.
جی بہت بہت شکریہ محترم صاحب, یہیں پر ایک بریک لیتے ہیں. محترم ناظرین آئیے دیکھتے ہیں عوامی رائے پر مشتمل ایک رپورٹ, اس کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم, میں ہوں سید عمار حیدر رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام گھرانہ. آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے گھریلو مشکلات اور ان کا حل. گھریلو مشکلات آپ جانتے ہیں, سب سے پہلے پروردگار سے دعا ہے کہ کسی گھر میں بھی کوئی مشکل پیدا نہ ہو اور پروردگار تمام گھروں کو تمام مشکلات سے محفوظ رکھے. لیکن پھر بھی کسی نہ کسی عنوان پہ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی مشکل پیدا ہو جاتی ہے, تو ہمیں اس کا سامنا کس طرح سے کرنا چاہیے؟ آیا مسکرا کے سامنا کریں یا ترس جائیں اور ڈر جائیں؟ اسی عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فضل عباس صاحب تشریف رکھتے ہیں. آج ان سے ہم کچھ سوال کریں گے اور وہ ان سوالات کے جواب دیں گے. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جیسا کہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے گھریلو مشکلات اور ان کا حل, تو آئیے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر مشکلات ہو جائیں تو ان کے حل ہونا, ان کا حل کیسے کیا جائے اور اس کے اثرات خود گھر کے اوپر کیا مرتب ہوتے ہیں اور بچوں کی زندگی پر کیا مرتب ہوتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اس طرح گزارش کروں کہ دنیا میں کون سا ایسا مقام ہے جہاں مشکلات نہ ہوں. ہمیشہ ہر جگہ پہ, جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیت کا اشارہ موجود ہے, ان مع العسر یسرا, ہمیشہ مشکل کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں. اور اسی طرح اگر بزرگان دین اور پیغمبران گرامی اسلام اور حتیٰ ہمارے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو میرے خیال میں آسانیاں کم ہیں اور مشکلات زیادہ ہیں. تو اسی لائحہ عمل کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ درست بات ہے کہ مشکلات ہیں, لیکن جو ہی بزرگان دین کا کی زندگی کا بطور احسن اور عمیق دقیق مطالعہ کیا جائے اور اسٹڈی کی جائے تو اس میں ان کا رائے حل موجود ہے. حتیٰ کہ خود قرآن مجید کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ اگر قرآن سے ہم متمسک ہوتے ہیں جو کہ کتاب آسمانی ہے اور وحی الہی ہے, تو اس میں بھی مشکلات کا یقیناً حل موجود ہے. اور پیغمبر اکرم اسلام کی اگر زندگی کی طرف بھی ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی بہرحال مشکلات کا. سب سے پہلی بات تو جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ مشکل کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی حدود کو پھلانگتا ہے, اپنے قوانین, مثلاً ایک گھر میں قانون ہو یا ملکی قانون ہو, جہاں انسان قانون کے اندر رہے گا وہاں پر مشکلات کم ہوں گی. جہاں پر حدود انسانی کو پھلانگے گا اور قانون کی پاسداری نہیں کرے گا وہاں ظاہر مشکلات ہوں گی. آپ مثلاً, میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے بڑھنا چاہوں گا کہ آپ گھر میں کام کاج کی تقسیم کو ہی دیکھ لیجئے. تو حضور ایک بات آگے کر کے آگے بڑھنے کی سعی کرتا ہوں کہ دیکھیں کہاں پہ مشکلات نہیں ہیں, ہر دنیا میں ہر جگہ پہ مشکلات ہیں. اب آگے مشکلات پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب انسان حدود انسانی کو پھلانگتا ہے, قوانین اور قوانین کی رعایت نہیں کرتا, اصول کی رعایت نہیں کرتا, لاز کی رعایت نہیں کرتا, تو اس وقت یقیناً مشکلات پیدا ہوتی ہیں. مثلاً گھر میں کام کاج کی تقسیم کو ہی دیکھ لیں. اگر بیٹے اور والد کے درمیان, مثلاً کوئی والد اگر کام کہہ دیتا ہے اور بیٹا اس کے لیے عمل نہیں کرتا تو یہیں سے ایک مشکل پیدا ہو گئی. والدہ اپنی بچی کو کوئی بات کر دیتی ہے اور اگر وہ عمل نہیں کرتی تو یہاں سے ایک مشکل پیدا ہو گئی. حتیٰ میاں بیوی کے درمیان ظاہر ہے آپ مستحضر ہیں اور جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر میاں باہر کا گھر کام کرتا ہے تو بیوی پر واجب ہے کہ وہ گھر کا کام کرے. اگر باہر سے میاں تھک کے آتا ہے تو بہرحال اس کی حوصلہ افزائی اس عنوان سے ہونی چاہیے کہ آگے کام جو ہے وہ مکمل ہو. لیکن اگر مثلا خانم سوتی رہے, بیوی سوتی رہے اور کوئی کام اگر نہیں کرتی تو پھر ظاہر ہے یہ حدود کی پھلانگ ہے. یہ
تو اگر حدود کو انسان پار کر جاتا ہے
جی جی
تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. تو پھر ان مشکلات کے حل کے لیے کیا کیا جائے کہ انسان پھر دوبارہ اسی راستے پہ آ جائے کہ گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے اور یہ مشکلات ہٹ جائیں؟
ماشاءاللہ حضور آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف متوجہ کیا اور میں اسی بات کی طرف آنا چاہتا تھا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ اسلامائزیشن میں اگر ہم آتے ہیں کہ چونکہ بہرحال ملا کی دوڑ مسجد تک ہم ایک مولوی ہیں تو اس لباس میں آتے ہوئے اگر ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اول تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی طرف لو لگانا چاہیے, اس میں یقیناً مشکلات کا حل موجود ہے. دوسرے طور پر اگر قرآن مجید چونکہ سامت ہے اور خاموش ہے, اگر ہم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصاً پیغمبر اکرم اسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو یقیناً مشکلات کا حل موجود ہے. 11 یا 13 بیویاں تھیں یا 9 بیویاں تھیں جناب پیغمبر کی, تو کبھی ایک دن جھگڑا نہیں ہے. کیوں؟ ہر پیغمبر اکرم اسلام اپنے اپنے حد کے اندر رہ کر, اسی طرح ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بھی دیکھ لیں, حتیٰ کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں آپ جاتے ہیں جہاں پر جھگڑا نہیں ہوتا, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قانون کی رعایت کرتے ہیں, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں, وہ ان کے معیار کو جانتے ہیں اور بیوی میاں کے معیار کو جانتی ہے. چونکہ موضوع جو ہے وہ بہت طولانی ہے, میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے, تو ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے.
بہت بہت شکریہ مولانا, آپ کے اس عمیق اور دقیق بیان سے ناظرین نے استفادہ کیا ہے, اور فی الحال ہم آپ سے خدا حافظ کرتے ہیں. خدا حافظ فی امان اللہ. ناظرین یہ تھے مولانا فضل عباس صاحب قمی جو اپنے بیان سے آپ کو سیراب کر رہے تھے. فی الحال یہیں پہ خدا حافظ فی امان اللہ. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گھرانہ.
ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں, اور پھر ایک بار آپ کو عید قربان کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. آئیے ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی محسومہ صاحبہ, میں یہاں پہ آپ سے اگلا جو سوال کرنا چاہوں گی, ہمارے گفتگو جو ہے چل رہی تھی بچوں کی تربیتی حوالے سے, روحانی تربیت کیسے کریں, تو والدین کو کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ بچوں کی جو روح ہے وہ پروان چڑھے, تو اس پر والدین کو آپ کیا کہیں گے؟
جی اب اگر گھر سے ہی ہم شروع کریں جی پروگرام کی, آپ کا گھرانہ یہ مثال مجھے گھر سے ہی لانی جی پڑے گی. تو دیکھیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں کارٹونز بہت شوق سے دیکھتے ہیں
جی,
اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو ہمارا میڈیا ہے اس پر مکمل طور پر مغربی میڈیا مسلط ہے, اور مسلمان ملک میں ہم زندگی گزارتے ہیں لیکن جو ہے کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی, اور اس حوالے سے توجہ نہیں کی جاتی کہ ہم نے ان چیزوں میں بھی جو ہے تبلیغ, البتہ تبلیغ اس حوالے سے ہے کہ آپ جو ہے بری چیزیں یا برے سین ٹی وی پر مت دیکھیں
جی,
لیکن کیا بہتر نہیں کہ ایسے اقدام انجام دیے جائیں کہ ان سینز کو اور ایسی چیزوں کو جو ہماری شریعت کے خلاف ہیں انہیں محو کر دیا جائے ٹی وی سے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی ٹی وی ہے
جی,
اور بچے کارٹونز دیکھتے ہیں اور ہر طرح کی برائی دیکھیں مغربی میڈیا نے ان کارٹونز میں وارد کر لی ہے. بچے گھر میں کیبل دیکھتے ہیں, اور اب ہم ایک طرف کہیں کہ ان کو جو ہے ہم نے تربیت کرنی ہے روحانی حوالے سے بھی اور ان برائیوں سے منع بھی کرنا ہے, زبان سے ہم منع کرتے ہیں لیکن جب تھک جاتے ہیں یا پھر مصروف ہیں, کہیں ہمیں جانا پڑ رہا ہے یا پھر بچہ جو ہے تفریح کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی چیز کو آن کر کے بیٹھ جاتا ہے جس میں ہماری تمام باتوں کے خلاف جو ہے دکھایا بھی جا رہا ہے اور سکھایا بھی جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب گناہ معاشرے میں عام ہو جائے اس کی قباحت ختم ہو جاتی ہے. آج کل کا ماحول بالکل یہی ہے کہ ٹی وی کے حوالے سے ہر برائی کا نظارہ کیا جاتا ہے, لیکن کیونکہ قباحت ختم ہو گئی ہے کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتا. اب اگر ہم گناہ نہ سمجھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری روح میں وہ برائیاں اثر پذیر نہیں ہیں اور اثر انداز نہیں ہو رہی, اور خصوصاً بچوں کی روح جو اتنی جو ہے معصوم ہوتی ہے اور نشو و نما کی حالت میں ہے. اور مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ بچپن میں آپ جو اپنے بچے کو سکھاتے ہو وہ پتھر کی لکیر ہے, وہ کبھی بھی جو ہے ان کے ذہن سے نکل نہیں سکتا. کارٹونز بچے اس انداز میں دیکھیں, اور پھر جب رات کو سونے لگتے ہیں تو ہم جو ہیں ان کے کتاب خانے میں, ان کی لائبریری میں کون سی کتابوں کی صف بنا رہے ہیں اور کون سی کتابوں کا سلسلہ ہے, یا پھر جب سنانا چاہتے ہیں کہانی رات کو سوتے وقت تو اسٹوریز کون سی ہیں, سنڈریلا ہے, وائٹ سنو ہے, ہیری پوٹر ہے, ان چیزوں کو ہم نے بچوں کی آرامش کے وقت جو ہے ان کے ذہنوں میں ہم منتقل کر رہے ہیں جو کوئی بنیاد اور اساس رکھنے والی چیزیں نہیں ہیں. اور اگر ہم سپرمین کو یا اسی طرح سے بہت سے ایسے تصوراتی ہیروز ہیں جو ہم بچوں کے لیے ان کے لیے جو ہے بنا کر پیش کر رہے ہیں, اور اب اگر بازار چلے جائیں تو ان کے کپڑے بھی ہمیں نظر آئیں گے. بچہ ضد کر کے چاہے گا کہ سپرمین کے کپڑے, یا پھر جو ہے ایک اور بھی اب ہیرو ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے لیے کوئی قباحت نہیں رکھتی اور ہم لوگ توجہ بھی نہیں دیتے. حالانکہ بچہ اگر آپ سے ضد کر کے ان کپڑوں کی درخواست کر رہا ہے یا پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیگ پر جو ہے ان چیزوں کے نشان ہوں, اس کا مطلب اس نے اپنے ذہن میں ان کو ہیرو مان لیا ہے اور وہ ان کے وجود سے جو ہے سکون محسوس کرتا ہے. اب کیا اس کی جگہ اگر ہم تربیتی حوالے سے کام کرنا چاہیں تو بہتر نہیں کہ رات سونے سے پہلے ان کو انبیاء کی کہانیاں سنائی جائیں جو واقعاً تاریخ میں کردار رکھتے تھے, اور اپنے اپنے زمانے میں جب ہم انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے بہادر ترین, بافضیلت ترین, ہر برائی سے دور بغیر کمی کاستی کے, آپ کو پتہ ہے ہمارا خود جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ انبیاء, نبی جو ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی معصوم ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بلوغ سے پہلے جو ہے گنہگار ہوگا اور جب بلوغ کے بعد جو ہے یا پھر جب اس کو نبوت ملے گی تب وہ جو ہے معصوم ہوگا. نہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ماں کے بطن سے معصوم ہی پیدا ہوتا ہے, اور نبی کبھی بھی گناہ انجام نہیں دے سکتا. اگر وہ گناہ انجام دے چاہے بچپنا ہی کیوں نہ ہو تو پھر وہ نبی ہونے کے قابل نہیں ہے. یہ پروردگار عالم کا ایک قانون ہے. کیا فرق ہے انبیاء میں اور آئمہ علیہ السلام میں کہ انبیاء نے ترک اولا انجام دیا لیکن آئمہ نے ترک اولا بھی انجام نہ دیا. لہٰذا یہ آخری 14 ستارے جو ہیں یہ عصمت کے حوالے سے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں. تو اب مختصر کروں کہ ہم لوگ انبیاء کی کہانیوں کو ذرا بھی توجہ نہیں دیتے. کارٹونز, اگر مغربی میڈیا ہم پر یہ کارٹون مسلط کر سکتا ہے تو کیا ہم مسلمان ہونے کے ناطے اسلامی کارٹون نہیں بنا سکتے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم میں نعوذ باللہ عقل و شعور نہیں ہے یا ہم لوگ یہ کام انجام نہیں دے سکتے. ہم بہترین انداز میں یہ کام انجام دے سکتے ہیں. اور تبلیغ صرف نہیں ہے کہ ہم ممبر پر بیٹھ کر یا پھر جو ہے مجلس میں, میلاد میں جو ہے لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں, بلکہ اگر پورے معاشرے کو ہم نے واقعاً اسلامی معاشرہ بنانا ہے تو ہر شعبے میں ہمیں کام کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ تعلیمات کے حوالے سے یونیورسٹیز میں آپ داخل ہو جائیں تو مغربی فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے. بچہ جو ہے شروع میں جو ہے اسلامی تعلیمات کو لے کر آتا ہے یا پھر گھر میں جو اس کے ماحول پایا جاتا ہے مذہبی, اب جب یونیورسٹی میں داخل ہوا مغربی فلسفے کو پڑھنے کے بعد وہ جو ہے خدا کے وجود کو بھی انکار کر رہا ہوتا ہے. تو اب ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آیا خدا وجود رکھتا بھی ہے یا نہیں, یا پھر جو ہے اگر تھوڑے سے شبہات کی لہر چلتی ہے اسلامی معاشرے میں جو استعمار کی طرف سے آتے ہیں یہ شبہات, تو فوراً جوان جو ہے اس کی زد میں آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے, بنیادیں ہماری, جڑیں جو ہیں اسلام کی اتنی کمزور ہو چکی ہیں ہمارے ذہنوں میں. تو اب اس فلسفے کی جگہ, مغربی فلسفے اور طرز تفکر کی جگہ اسلامی فلسفہ پایا جاتا ہے. ہم اس اسلامی فلسفے کو اپنی یونیورسٹیز میں داخل کیوں نہیں کرتے, اور پھر اس فلسفے کو پڑھنے کے بعد ایک مسلمان مزید جو ہے آئین اسلام کے قریب آ جاتا ہے اور اس کا جو لبادہ مسلمانیت ہے مزید جو ہے بھرپور انداز میں جو ہے طاہر اور پاک ہو جاتا ہے, وہ مزید جو ہے اپنے خدا کے قریب آ جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایسے اقدام انجام دیں, ایسی تعلیم دیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے اللہ سے دور ہو جائیں. اور اس کے علاوہ میں خود ایک شکوہ کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ معاشرے میں کام کرتے ہیں اسلامی معاشرے میں, تو کیا بہتر نہیں کہ ہم سب مل کر جو ہے ان کے ساتھ تعاون کریں. اب میں مثال دوں گی, آج کل جیسے پاکستان میں کافی عرصے سے ایک مووی چل رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی پوری کہانی ہے, اور پورا جو ہے قرآنی آیات سے جو ہے اس سٹوری کو بنایا گیا ہے, اور خدا کا شکر ہے بنانے والے بھی مسلمان ہیں. لیکن بعض تعصب رکھنے والے بہن بھائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی مرتبہ جب میں پاکستان گئی تو ایسے ہی ایک دکان میں وارد ہوئی شاپنگ کے لیے، تو ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا تھا، اس پہ کیا پڑھا کہ جناب یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو شبیہ ہے وہ واجب القتل ہے، یعنی جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے وہ واجب القتل ہیں۔ تو اب میرا سوال ہے اپنے ان تھوڑا سا تعصب رکھنے والے بہن بھائیوں سے، وہ یہ کہ دیکھیے، جب انگریزوں نے ہمارے انبیاء کے اوپر موویز بنائیں، تقریباً 10 انبیاء کے اوپر انہوں نے موویز بنائی، حضرت موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، خود خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت کیوں نہ آپ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا، حالانکہ وہ کردار جو ان لوگوں نے دکھائے تھے شریعت کے حوالے سے کوئی مقام نہیں رکھتے، انبیاء کو ایک عام انسان کے مقام تک یہ لوگ لے آئے تھے، اور ان کو بھی ایک عام گنہگار انسانوں کی طرح شہوت پرست اور نعوذ باللہ گناہوں میں آلودہ دکھایا، تو اس وقت ہمیں یہ فتوے دینے چاہیے تھے کہ یہ لوگ واجب القتل ہیں اور یہ لوگ اہانت کر رہے ہیں ہمارے انبیاء کے حوالے سے؟ ظاہر ہے مسلمان کس چیز سے بنا ہے کہ وہ 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھے گا تو مسلمان ہے، ہم کسی نبی کو جو ہے اپنے عقیدے کے حوالے سے انکار نہیں کر سکتے، تو اگر کچھ لوگ یہ کام انجام دے رہے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ہاں اگر شرعی حوالے سے کوئی اشکال ہو اس اشکال کو اٹھائیں، خامخواہ جو ہے چھوٹی سی بات پر جو ہے واجب القتل ہونے کے فتوے ہم لوگ نہ لگائیں۔
جی بہت بہت شکریہ، یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ناظرین جائیے گا نہیں رہیے گا ہمارے ساتھ، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، رأس العلم التمیز بین الاخلاق و اظہار محمودہا و خمع مذمومہا، علم و دانائی کا اعلیٰ درجہ اخلاق کے درمیان تشخیص، اخلاق پسندیدہ کو اظہار کرنا اور برے اخلاق کو نابود کرنے کا نام ہے۔
ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں، آئیے ناظرین اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ جی معصومہ صاحبہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے سوالات کے جواب دیے اور بڑے خوبصورت اور بہترین نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں پر میں آپ سے اگلا جو سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اکثر بچے جو ہیں وہ بے ادبی اور بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا والدین کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، تو اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے، کون سا ایسا جس وجہ سے بچے اس طرح پیش آتے ہیں، اور پھر اس کا رائے حل کیا ہے، آپ اس پر روشنی ڈالیں پلیز۔
جی بچوں کے حوالے سے جب ہم گھر میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مثلاً بے ادبی کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ، تو بہت ساری وجوہات ہیں، اب اگر ساری وجوہات کو بیان کریں شاید نہ ہو سکے، لیکن کلاً اگر میں جواب دینا چاہوں، ایک تو یہ ہماری توجہ ہو کہ دیکھیں بچے صرف ہمیں نہیں دیکھتے، ارد گرد کے تمام لوگوں پر ان کی نظر ہوتی ہے، اور سب کے رویوں کو دیکھ کر یہ تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچپنے میں، کیونکہ عموماً اگر بے ادبی کی وجہ ہے تو یہ بچپن سے ہی بہت کم عمری میں بچے نے چیز سیکھ لی ہے اور بعد میں اس کو تکرار کرتا ہے، ایسا نہیں کہ بچپن میں بہت اچھا بچہ تھا اور ہمیشہ باادب بچہ تھا بعد میں اس نے سیکھا، تو اس کی جڑیں جو ہیں بچپن میں پائی جاتی ہیں کم عمری میں۔ اور دوسرا یہ کہ بچے خصوصاً گھر میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ والدین جب تھک جاتے ہیں تو بہت زیادہ غصیلہ پن ان میں آ جاتا ہے، اور غصے کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے سے اظہار کرتے ہیں اس تھکن کا، تو یہ بچہ سیکھ جاتا ہے کہ جب میں نے بھی اپنی کوئی بات منوانی ہے تو میں نے بھی غصے کا اظہار کرنا ہے، اپنی آواز کو اونچا کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ والدین خود گھر میں توجہ رکھیں ایک دوسرے کے تعلقات کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ اگر بچہ اس طرح سے بے ادبی کرتا ہے، والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر دفعہ جو ہے شدت نہ دکھائیں، شدت کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، شدت کے ساتھ اس کو منع نہ کیا جائے، حتیٰ کہ اکثر گھروں میں دیکھا جاتا ہے مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے، یہ رویہ انتہائی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رویہ باعث بنتا ہے بچہ دوبارہ شدت کے ساتھ ہی بے ادبی کرے گا، وہ منع نہیں ہوگا، اور وہ جانتا ہے کہ میرے اس رویے کی وجہ سے والدین کو غصہ آتا ہے، تو کبھی بدلہ لینے کے لیے، کبھی اپنی بات کو منانے کے لیے، ظاہر ہے دوسروں کے سامنے اگر بے ادبی کرے گا والدین عزت رکھنا چاہیں گے، اس کی بات مان جائیں گے، تو یہ رویہ غلط ہے۔ کیا کریں اگر شدت دکھانی ہے؟ کبھی کبھی، اور اکثر اوقات جو آپ نے رویہ اپنانا ہے والدین نے، وہ کیا ہے کہ آپ توجہ ہی نہ کریں، جب بچہ بے ادبی کرتا ہے اس کی بات ہی نہ سنی جائے، اس کی طرف سے بے پرواہی ہو، اس کے رخ کی طرف دیکھا ہی نہ جائے، اس کو پھر احساس ہوگا کہ میرے اس رویے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر میں کوئی بات منوانا چاہتا ہوں تو یہ رویہ کارگر نہیں ہے۔ بس وہ دو تین دفعہ یا چند دفعہ تکرار کرنے کے بعد بھول جائے گا اور دوبارہ ادب کی طرف آئے گا کہ جب تک میں ادب کا اظہار نہ کروں گا میری بات مانی نہ جائے گی۔ میں اس کی مثال دوں گی، بازار میں اکثر مائیں جب بچہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور ضد کرتا ہے، روتا ہے، تو ہمت ہار جاتی ہیں، اس کی مرضی کی چیز اس کو دلا دیں گی۔ اس کے برعکس اگر تھوڑی سی استقامت دکھائیں، اس وقت جو ہے نہ اپنی آواز اونچی کریں، نہ مار پیٹ سے کام لیں، حوصلہ اپنا بلند رکھیں، صبر استقامت دکھائیں، بچے کی اس بات کی پرواہ نہ کریں، یہ بچہ کبھی بھی آئندہ ضد نہ کرے گا کیونکہ پتہ ہے کہ فائدہ نہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو آخر میں میں بتانا چاہتی ہوں وہ کیا ہے کہ مار پیٹ کی جگہ آپ بچے کی جو من پسند چیزیں ہیں ان کو محدود کر دو۔ مثلاً اگر اس نے بے ادبی کی ہے تو آپ کہیں ہمیں آپ کی یہ بات پسند نہیں، نہ کہ آپ خود پسند نہیں ہو، شخصیت پہ ہم اشارہ نہ کریں، اس کی اس بات کو واضح کریں کہ ہمیں یہ حرکت آپ کی پسند نہیں ہے، لہٰذا آج آپ کمپیوٹر نہیں کھیل سکتے، یا پھر ٹی وی پر وہ من پسند ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے ہو، یا پھر تھوڑی دیر کمرے میں بند کر دیا جائے۔ البتہ توجہ ہو، جب کمرے میں ہم بند کرتے ہیں تو لائٹ آن ہو، کبھی بھی اندھیرے میں بچے کو بند نہ کریں کہ وہ پھر مزید مفاسد ہیں کہ اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ تو ان سزاؤں کے ذریعے ہم بڑے آرام سے اپنے بچوں کو احترام کے قابل بنا سکتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے پر آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیسا لگا آج کا ہمارا پروگرام؟ امید کرتی ہوں پچھلے پروگرام کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا، اور ہمیں آپ کی تجویزات کا بہت شدت سے انتظار رہے گا تاکہ ہم اپنے اس گھرانہ پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اگلے پروگرام تک آپ کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔